المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين دعاء امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا صلوات بر محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صلوات بر محمد وآل محمد سورة مبارک حدید قرآن کریم کا 57 سورہ ہے اور اس سے پہلے سورہ مبارکہ واقعہ ہے سورہ واقعہ کی آخری آیت فسبح بسم ربک العظیم اپنے رب کی تسبیح کو بیان کرو اور درمیان سے آپ بسم اللہ کو ہٹا دیجئے تو وہ آیتیں کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے سورہ مبارکہ حدید کی آیتیں ہوں گی یہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کے سوروں میں جو ترتیب ہے تو اس میں پہلے سورے کی آخری آیت اور دوسرے سورے کی پہلی آیت ان کا بھی آپس میں ربط ہے یعنی یہ نہیں کہ ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے بالکل ہی جس کا کوئی تعلق نہ ہو بلکہ آخری آیت اور پہلی آیت کا بھی آپس میں تعلق ہے تو سورہ واقعہ کی آخری آیت ہے جو 56 سورہ ہے، فسبح بربک العظیم، اپنے رب کی تسبیح کو بیان کرو. اور پھر سورہ حدید کی پہلی آیت کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور اگر تم تسبیح کو بیان نہ کرو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا تمہاری تسبیح کا محتاج ہے. نہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے. تمہاری تسبیح کی اللہ کو ضرورت نہیں، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ خدا کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ صاحب عزت ہے، صاحب حکمت ہے. سورہ ابراہیم میں فَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم کافر ہو جاؤ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور تمہاری حیثیت کیا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا کفران کر دے، سب کافر ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو خدا سب سے بے نیاز بھی رہے گا، قابل حمد بھی رہے گا. اس لیے کہ نہ ہمارے سجدوں نے اسے خدا بنایا ہے، نہ ہمارا کفر نعوذ باللہ اسے خدائی سے ہٹا سکتا ہے. نہیں، وہ خدا ہے اس لیے کہ جو ایک مستقل حقیقت ہوتی ہے، وہ حقیقت کہ جس کا تعلق بندوں سے نہ ہو. ایک ملک کا صدر تھا، بندوں نے مل کے صدر بنایا، بندوں نے ہی مل کے ہٹا دیا. وہ پہلے ایک ہندوستان کے مومنین کو اگر کوئی شکایت ہو رہی ہو تو مثال آئی تھی، تو پاکستان کی اب مثال دے دوں چلیں، جس ملک سے میں آیا ہوں، اور یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جو بندوں نے مل کے صدر بنایا تو بندے ہٹا بھی سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں تو نہیں ہٹا سکتے، خیر مصیبت ہی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ بندے جو عہدے دیتے ہیں تو بندہ جو عہدہ دیتا ہے وہ بندہ بھی لے بھی سکتا ہے، لیکن جسے عہدہ خدا نے دیا ہو تو پھر ساری خدائی مل کر، سارے بندے مل کر انکار کر دیں، وہ عہدہ باقی رہے گا، وہ اپنے حال پہ باقی رہے گا. خدا کا سب انکار کرتے ہیں تو خدا تو خدا رہے گا، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. اگر ختم مرتبت کی رسالت کا انکار کر دے کوئی تو وہ تو رسول رہیں گے، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. علی کی ولایت کا کوئی انکار کر دے تو علی تو امام رہیں گے، نہ ماننے والا منافق ہو جائے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہ اس لیے کہ یہ وہ عہدے نہیں کہ جنہیں ہم نے بنایا ہے، یہ تو وہ عہدے جو اللہ نے عطا کیے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے. چھٹے امام کی حدیث کے مطابق فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ نے 100,000 قندیلے خلق کیے، 100,000 ڈپارٹمنٹ سمجھ لیجئے. اور پھر فرمایا کہ یہ ساری دنیا، یہ آسمان، زمین، جنت اور جہنم، وہ بھی کہا کہ 100,000 میں ہے، 100 ڈپارٹمنٹ میں، یعنی 100,000 میں سے 1 میں وہ ہے کہ جو ہم جانتے ہیں، باقی میں کیا کچھ ہے یہ میں نہیں معلوم. زمین و آسمان اور اس کی وسعتیں یہ ہم نہیں جانتے کیا ہے. اسی طرح سے اہل بیت اطہار کی، ہاں اتنا ضرور ہے، دیکھیے یہاں پر جملہ کر دوں، خدا نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے پروردگار کے لیے. تو ہم تو نہیں جانتے کہ عالمین میں کیا ہے، لیکن جب اپنے بارے میں اعلان کیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، اور جب اپنے حبیب کے بارے میں اعلان کیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا سارے عالمین کے لیے. اب عالمین کی وسعتیں نہیں پتا، لیکن جہاں تک خدا کی خدائی جائے وہاں محمد مصطفیٰ کی رحمت جائے. یہ دائرہ اتنا وسیع ہے، لہذا اہل بیت اطہار کی بھی ولایت فقط ہم انسانوں پر نہیں ہے. مسجد کوفہ، انشاءاللہ خدا بندہ متعال آپ سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ، توفیق حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. مسجد کوفہ میں ایک دروازہ ہے جسے باب الثعبان کہتے ہیں، وہی نجف کے ساتھ ہی مسجد کوفہ ہے، اس میں ایک دروازہ ہے باب الثعبان کے نام سے، باب الثعبان یعنی اژدہے والا دروازہ، جس دروازے سے مسجد میں داخل ہونا مستحب ہے. اب وہ دروازہ بند ہو گیا ہے، وہ فقط ایگزٹ کے لیے ہو گیا ہے، لیکن اصل میں مستحب ہے کہ اس دروازے سے داخل ہوا جائے. باب الثعبان اژدہے والا دروازہ، یہ اس دروازے کو اژدہے والا دروازہ کیوں کہتے ہیں؟ مولا کائنات خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد کوفہ میں
کہ اس دروازے سے ایک اژدہا داخل ہوا تھا، بہت بڑا تھا، جب وہ اژدہا داخل ہوا تو جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ کے ڈر گئے اس اژدہے کو. مولانا نے کہا تم اطمینان رکھو یہ اژدہا تمہیں کچھ نہیں کہے گا. لیکن وہ اژدہا مسلسل آگے آتا گیا، جہاں مولا کا ممبر تھا وہاں کر وہ کھڑا ہو گیا. روایت میں ہے کہ اصحاب ان کی نگاہیں امیر المومنین کی طرف تھیں لیکن دل اس اژدہے کے خوف سے کانپ رہے تھے، اور امیر المومنین سکون سے خطبہ دے رہے تھے. ظاہر ہے کہ وہ کہ جس نے اپنے گہوارے میں اژدہے کو دو ٹکڑے کر دیا ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ تو وہ جوانی میں کیا ڈرے گا. تو مولا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آخر مولا نے محسوس کیا کہ نہیں یہ میری طرف متوجہ نہیں ہے، لہٰذا مولا نے اس خطبے کو چھوڑا اور اس اژدہے سے کچھ بات کی اور اس کے بعد وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو اصحاب کو کچھ سکون ملا، ان کی جان میں جان آئی. انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ کیا تھا، آپ اس سے بات کر رہے تھے؟ مولا نے کہا کہ یہ جنوں میں میرا نمائندہ ہے. میں سر کر رہا ہوں اہل بیت کی ولایت فقط انسانوں پر نہیں، کہ یہ جنوں میں میرا نمائندہ، اس کا انتقال ہوا ہے، یہ اس کا بیٹا تھا، یہ اصل میں جن تھا، یہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ آپ کے نمائندے کا انتقال جن میں ہو چکا ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، اب آپ کا نمائندہ کون ہے جنوں میں؟ تو میں نے اسے کہا کہ تیرے باپ کے بعد تو ہے میرا نمائندہ جنوں میں. اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں پانچویں امام. جب پانچویں امام نے یہ واقعہ سنا دیا تو امام کے ایک صحابی نے پوچھا کہ مولا وہ فقط آپ کے جد کے پاس آتا تھا یا آپ کے پاس بھی وہ آتا رہتا ہے؟ مولا نے کہا نہیں، اکثر میرے پاس بھی آتا جاتا رہتا ہے. تو اس کائنات کی وسعتیں اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، ہم اس میں سے ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، بہت چھوٹا سا. وہ آیات کریمہ جو آپ کے سامنے عرض کی تھی سورہ مبارکہ مومنون کی کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اے انسان ہم نے تجھے گیلی مٹی سے خلق کیا ہے، انسان کی حیثیت یہ. ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین، اس کے بعد تیرے نطفے کو محفوظ مقام پر رکھ دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، تیرے نطفے کو علقہ بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغہ، اس علقے کو مضغہ بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما، اس گوشت کو ہڈی میں تبدیل کیا. فکسونا العظام لحما، اس کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر تجھ میں روح کو پھونک دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنا بہترین ہے تیرا خلق کرنے والا. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی. جب انسان خلق ہو گیا، اب وہ اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے نا، اس کی اس پوری کائنات کے مقابلے میں انرسیا کے ڈاٹ کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، جسے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا بہترین ہے تیرا خلق کرنے والا. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، رزق کی ضرورت ہے، بچہ کھائے گا پیے گا. خدا نے اعلان کیا بارہویں پاری کی پہلی آیت، فما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی چلنے والا ایسا نہیں کہ جس کا رزق ہمارے اوپر نہ ہو، ہم نے دیا رزق. رزق پاتا ہوا وہ بڑا ہو گیا، اب جب کچھ بڑا ہوا تو اسے تعلیم کی ضرورت ہوئی کہ اسے اسکول بھیجا جائے. پھر سورہ زمر میں اعلان کیا خدا نے، کہا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل تھے تم، جاہل تھا انسان، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تم. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس کے بعد تمہیں سننے والا کان دیا، دیکھنے والی آنکھیں دی، والافئدہ سوچنے والا دل دیا. لعلکم تشکرون، شاید تم شکر کرنے والے بن جاؤ. یعنی تم جاہل پیدا ہوئے، اس کے بعد تعلیم ہم نے دی، کان ہم نے دیے جسے تم نے علم حاصل کیا، آنکھیں ہم نے دی جسے تم نے علم حاصل کیا. تو جب بچہ اسکول جا رہا ہے تو اسکول میں جو جا رہا ہے تو وسیلہ تعلیم ہے اسکول، جو عطا کرنے والا ہے وہ تو خدا ہے، وہ تو رب العالمین ہے. کہ ہم نے تعلیم بھی دے دی، بچہ پھر بڑا ہو گیا، اسے اب شادی کی ضرورت ہوئی، جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تب شادی کرنی ہے. پھر قرآن کریم سورہ مبارکہ روم میں اعلان کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کر دیا تاکہ تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا. شادی میں جب انسان جاتا ہے تو تحفہ دیتا ہے اپنی جانب سے، تو جب دولہے کو تحفہ دیتا ہے انسان یا کسی بھی دلہن کو مثلا تحفہ دیتا ہے انسان, تو دو چیزوں کا خیال رکھتا ہے اس تحفے میں, تحفہ کیسا ہو. اب ہمارے یہاں تو مثال ہوتی ہے 1000 روپے 2000 روپے, آپ کیا 2000 ریال کی مثال دوں گا تو آپ ہل جائیں گے. یہاں پر مثلا 10 ریال کا تحفہ ہو یا 20 ریال کا تحفہ ہو, کتنے کا تحفہ ہو بالآخر, اس کی کیا ویلیو ہونی چاہیے. اس میں دو چیزوں کا خیال رکھتا ہے انسان جب بھی شادی میں جاتا ہے, گفٹ دیتا ہے کسی کو, دو چیزوں کا, ایک اپنی حیثیت اور ایک رشتے کی قربت. دو چیزیں کہ میری حیثیت کتنی ہے میں اس اعتبار سے دوں گا, اور رشتہ کتنا قریب کا ہے. بس باپ ہے تو بیٹے کو زیادہ گفٹ دے گا, کوئی دوست ہے تو اس سے کم دے گا, کوئی دور کا دوست ہے تو اس سے بھی کم دے گا. ہم جیسے مولوی صاحب آئے تو آپ کو خالی سلام کر کے چلے جائیں گے. آگے سے آج کل الٹا ہو رہا ہے, مولوی صاحب اپنا زیادہ بولنا نہیں چاہتا اس میں. تو رشتے کی قربت کیسی ہے اور اپنی حیثیت کیسی ہے. اب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے شادی کا انتظام کیا ہے, اللہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, ہم نے تمہارے درمیان رشتہ بنایا ہے. تو اے خدا تیری جانب سے تحفہ کیا ہے, اس دلہا اور دلہن کے لیے تحفہ کیا ہے. تو خدا کی حیثیت, لہو ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کا اقتدار اس کے پاس ہے. اور قربت, نحن اقرب الیکم من حبل الورید, تمہاری شہر اگے حیات سے زیادہ قریب ہے, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تو اے خدا تیری جانب سے کیا تحفہ ہے, کیا ہدیہ ہے. تو خدا گویا جواب دے رہا ہے اس آیت میں, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, خدا جواب دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ملٹی ملینر بلینر باپ ہو, جو کچھ بھی ہو, وہ اپنے بیٹے کو دنیا کی بہترین دنیاوی چیز دے سکتا ہے, کوئی گاڑی دے سکتا ہے, کوئی بنگلہ دے سکتا ہے, کوئی اور چیز دے سکتا ہے. تم ایک دوسرے کو جو دے سکتے ہو دنیا کی مادی چیز دے سکتے ہو, لیکن خدا کی جانب سے جو دلہا اور دلہن کو تحفہ عطا ہوتا ہے, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, یہ ہم تھے جس نے دلہا اور دلہن کے درمیان مودت اور رحمت کو بنا دیا. یہ جو دو ایک دوسرے کو نہ جاننے والے, ان کے آپس کے درمیان مودت کیسے پیدا ہوئی؟ خدا کہہ رہے ہم نے بنایا, ہم نے مودت قرار دی. جب مودت خدا نے قرار دے دی اور خدا کہہ رہا ازدواج بھی ہو گیا, اس کے بعد وہ خود صاحب اولاد بھی ہو گیا. شخص کہاں سے, نطفے سے آغاز ہوا تھا اور خود صاحب اولاد ہو گیا. نطفہ, علقہ, مضغہ, ہڈی, روح, ولادت, رزق, تعلیم, شادی, صاحب اولاد, یہاں تک خدا لے آیا. اب خدا سوال کرتا ہے ساری انسانیت سے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا. اب تو اس کریم پروردگار کے سامنے اکڑ بیٹھا, تو اپنی اوقات ہی بھول گیا کہ تو نطفے سے خلق ہوا تھا, تو اپنی اوقات ہی بھول گیا کہ اللہ تھا جس نے تجھ پر گوشت چڑھایا تھا, جس نے تجھ میں روح ڈالی تھی, جس نے تجھے تعلیم دی تھی, جس نے تجھے بیوی عطا کی تھی. تو اپنی اوقات بھول گیا, اللہ کے سامنے اکڑ بیٹھا. اللہ جی خلق, وہ خدا جس نے تجھے خلق کیا تھا. اچھا کیوں اکڑتا ہے انسان, یہ اکڑ کیوں ہے خدا کے سامنے؟ پھر قرآن کی طرف آئیے, کہتا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, اے انسان تو طغیان اس وقت کرتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے خدا سے. اصل نقطہ یہاں شروع ہوتا ہے کہ بے نیاز سمجھا نا خدا کو, خدا سے اب مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے, میں کچھ ہو گیا, بس میں کچھ ہو گیا, یہاں سے بیڑا غرق ہو گیا, یہاں سے کام خراب ہو گیا. اس لیے کہ جب اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے خدا کے سامنے, میں کچھ ہو گیا, خدا کہہ رہے تم طغیان کرتے ہو جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہو. لہذا ختمی مرتبت کی دعا ہے کہ اللہم لا تکلنی طرفۃ عین, اے خدا مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے حال پر مت چھوڑنا. یہ حضور کی دعا ہے, ذرہ برابر بھی اپنے حال پر مت چھوڑنا, اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ تو ہے. اصل ہر انسان میں وہ جو سانس جاتی ہے اور سانس باہر آتی ہے, حدیث معصوم کے مطابق ہر سانس دو شکر کا تقاضا کرتی ہے, ایک سانس جو آ رہی ہے, ایک سانس جو جا رہی. بعض لوگ شکوا کرتے ہیں, کہتے ہیں خدا نے ہمیں دیا ہی کیا ہے, ہم کیا کریں خدا کا شکر. میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ بولنے والی زبان نہ دی ہوتی جس سے آپ شکوا کر رہے ہیں تو پھر کیا کر لیتے؟ بھائی جس سے آپ شکوا کر رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں دیا ہی کیا، یہ زبان ہی نہ دی ہوتی پھر کیا کر لیتے؟ تو لہذا جو کچھ ہے وہ لمحہ ب لمحہ انسان خدا کا محتاج ہے، لمحہ ب لمحہ. اور خدا کا جو فیض نازل ہوتا ہے وہ اپنی حجتوں کے ذریعے نازل ہوتا ہے. لہذا امام زمانہ کی زیارت میں کہا درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صل مظہر حضرت میں وبیم نہیں روز تلورا، اے مولا آپ کے صدقے میں زمین و آسمان کو رزق مل رہا ہے، لمحہ ب لمحہ حجت خدا کے صدقے میں رزق مل رہا ہے لمحہ ب لمحہ. تو جس کے صدقے میں انسان رزق کھا رہا ہے اس کا دل تو نہیں دکھاتا انسان کہ جس کے صدقے میں وہ کھا رہا ہے، جس کے صدقے میں اس کی زندگی ہے. تو عزیزان گرامی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے دل میں ہر انسان اگر بٹھا سکے کہ لمحہ ب لمحہ خدا کا محتاج ہوں، لمحہ ب لمحہ وہ عطا کر رہا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم تشریف لا رہے تھے جنگ صفین سے واپسی پر، درمیان میں قبرستان آ گیا تو مولا نے اپنی فوج کو روک دیا اور مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا. تو خطبہ ہوتا ہے زندوں سے، تو مولا نے زندوں سے نہیں کہا، مولا نے مردوں سے بات شروع کر دی، جو قبریں تھیں ان سے بات شروع کر دی. مولا نے کہا یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، یا اہل التربہ، یا اہل الغربہ، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشہ، انتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق، فاما الدور فقد سكنت، واما الازواج فقد نكحت، واما الاموال فقد قسمت. کہ اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں، علی کہہ رہے نہج البلاغہ میں، یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں، پتا نہیں کتنے 2000 گز کے بنگلے میں رہتے تھے، کہاں رہتے تھے، اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں، والمحال المغفرہ، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں. اللہ اکبر. سکندر اعظم جب مرا تھا، وہ سکندر اعظم کی جس کو اعظم اس لیے کہا گیا کہ ساری دنیا کو فتح کیا تھا، جب مرنے والا تھا تو وصیت کرتا ہے کہ میرے یہ دو ہاتھ ہیں نا یہ کفن سے نکال دینا. اس نے پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ دنیا کو پتا چلے کہ وہ سکندر جس نے ساری دنیا کو فتح کیا تھا جب دنیا سے جا رہا تھا تو خالی ہاتھ جا رہا تھا. والمحل المغفرہ، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں، والقبور المظلمہ، اے تاریخ قبروں کے باشندوں، یا اہل الوحدہ، اے تنہائی کی زندگی گزارنے والوں، یا اہل الوحشہ، اے وحشت ناک زندگی گزارنے والوں، یا اہل الغربہ، اے غربت کی زندگی گزارنے والوں، انتم لنا فرط سابق، تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے، ونحن لکم تبع لاحق، ہمیں کہیں اور نہیں جانا، ہم بھی تمہاری اتباع میں تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، سب کو جانا ہے. فاما الدور فقد سکنت، وہ گھر جو تم نے بنائے تھے اب وہ گھر تمہارے نہیں رہے، اب ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے. واما الازواج فقد نکحت، وہ بیویاں جن سے تم نے شادیاں رچائی تھیں وہ تمہارے سوگ میں نہیں بیٹھی ہوئی، انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے. واما الاموال فقد قسمت، وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیا تھا تمہارا نہیں رہا، وہ ربا میں تقسیم ہو چکا ہے، ورثہ میں تقسیم ہو چکا ہے، ختم ہو گیا سب. اب یہاں خدا کی قسم یہ سوال اب علی نے جو کیا ہے، اب غور فرمائیے گا، فرماتے ہیں ھذا خبر ما عندنا، یہ وہ دنیا کی خبریں تھیں جو علی کے پاس تھیں. فما خبر ما عندکم، یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اس خبر اور آخرت کی کیا خبریں ہیں. اللہ ابھی علی نے دنیا کی خبریں تو بتا دی، تم بتاؤ قبر کی کیا خبریں. اور خدا کی قسم یہ سوال بے جواب رہ جاتا اگر علی جیسا صاحب منبر سلونی موجود نہ ہوتا. میں قبر کا حال اردو میں کہتے ہیں نا, قبر کا حال مردہ جانے. تو مولا سوال کریں تمہارے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے, یہ تو مردہ ہی جانے کی کیا ہو رہا ہے. ثم التفت الی اصحابہ, مولا نے قبر والوں کو دیکھ رہے تھے, قبروں کو, اپنے اصحاب کو دیکھا تھے. اما لو اذن لہم فی الکلام, اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جائے نا, لاخبروکم, تو میں علی بتلاتا ہوں کہ یہ قبر والے کیا بولیں گے. یہ ہے حجت خدا. اب میں بتاتا ہوں, یہ قبر والے بولنے کی اجازت مل جائے نا تو بولیں گے کیا, یہ میں بتاتا ہوں تمہیں کیا بولیں گے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, یہ سارے قبر والے پکار کر کہیں گے کہ قبر میں نہ دولت کام آئی, نہ عزت کام آئی, نہ شہرت کام آئی, نہ گھر کام آیا, نہ مقام کام آیا. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, قبر میں کام آنے والی چیز تقوی کے سوا کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ زندگی کی حقیقت عزیزان گرامی. اچھا آپ کوئی سوال کرے, کوئی سوال کرے کہ تو پھر ہم دنیا میں رہیں کیا, مزے نہ کریں, خوشیاں نہ منائیں, کیا کریں, کیا آپ کی تقریر کا مقصد کیا ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, قطعی یہ نہیں کہنا چاہ رہا. نہیں, امیر المومنین بھی انہوں نے کہا خوشیاں مناؤں, بہت پیارا جملہ کا. بھائی دنیا میں انجوائمنٹ نہ کریں کیا, دنیا میں خوشیاں نہ منائیں؟ نہیں, امیر المومنین نے کہا مناؤ. کہا جب خوشیاں منانے لگو تو تین چیزوں کو یاد رکھو, ایک اپنے خدا کو, ایک اس کی مخلوق کو, اور تیسرے اپنی اصلیت کو. اللہ اکبر, صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ تو مجھے پتا ہے بھائی ان جیسی باتوں میں نعرہ حیدری لگانا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن لگا دو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے گزارش کی کہ جب الحمدللہ اللہ نے یہ توفیق عطا کی اور اللہ نے فرشت میں رکھا ہے ہم اور آپ کی, کہ جب علی کا نام آتا ہے تو چہرے کھل اٹھتے ہیں. یہ ایمان کی نشانی ہے, یہ ایمان کی نشانی ہے. اچھا پھر اصل بات تو نعرہ حیدری کی اب آ رہی ہے کہ امیر المومنین کہا کہ دنیا میں یہ تقوی کے سوا کچھ کام نہیں آئے گا. اچھا تقوی مل نہیں سکتا جب تک امام المتقین کا دامن نہ تھام لو. اللہ تو تقویٰ مل نہیں سکتا جب تک امیر المومنین کا دامن نہ تھام لے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. حسن امیر المومنین سے مدد طلب کیجیے کہ مولا آپ کی راہ پر مجھے چلنے کی توفیق عطا ہو جائے, یہ مولا سے مانگیے. ان کل انبیاء کے واسطے مشکل کشا بنے, یہ شاعری نہیں ہے, یہ رسول کی حدیث ہے کہ علی تو نے ہر نبی کی مدد کی چھپ کر اور میری مدد کی ظاہر ہو کر. کل انبیاء کے واسطے مشکل کشا بنے, کل اولیاء کے واسطے حاجت روا بنے, کل اولیاء کے واسطے حاجت روا بنے, اور جاگے تو ایک ضرب پہ ثقلین ہو نثار. جاگے تو ایک ضرب پہ ثقلین ہو نثار, ہجرت کی رات سوئے تو پھر مصطفیٰ بنے. تو کل انبیاء کے واسطے مشکل کشا بنے, تو مجھے رات کو مشکل کشائی نہیں فرمائیں گے؟ کل اولیاء کے واسطے
حاجت روا بنے، جاگے تو ایک ضرب پہ سخلائن ہونے سار،
ہجرت کی رات سوئے
تو پھر مصطفیٰ بنے، اور دنیا میں جس کا نام ہو بخشش کی سلسبیل،
دنیا میں جس کا نام ہو بخشش کی سلسبیل، کچھ سوچئے وہ حشر میں آئے تو کیا بنے.
صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ
امیر المومنین کی راہ میں ایک قدم اٹھا کر دیکھا. کل میں عرض کر رہا تھا علماء کی زحمتیں اور محنتیں، میں نے عرض کیا کہ وہ عالم جو ایک سال نوکری کرے کسی کے گھر پر تاکہ فضیلت علی کی ایک حدیث مجھ تک پہنچ جائے، اس علی کی خاطر صبح کی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، اس علی کی خاطر ایک چادر ڈالنے میں خاتون کو مشکل ہو جائے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ علی کو تو چھوڑ دیجئے، آپ عالم کو کیا جواب دیں گے کہ میں نے کیا کیا تھا علی ابن ابی طالب کی خاطر. کسی نے شعر لکھا فارسی زبان میں، کہا کہ گر معاملہ حشر با علی است، ہر سے دلت بخواد گناہ کن. اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو ہر سے دلت بخواد گناہ کن، جتنے مرضی چاہے گناہ کا، کیا فرق پڑتا ہے، علی تو ہمارے مولا ہے. اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے شعر لکھ دیا. رات کو امیر المومنین کو خواب میں دیکھا، غضب کے عالم میں تھے، فرمایا کہ اپنے شعر کی اصلاح کر. کہ تیرا پہلا مصرع ٹھیک ہے، گر معاملہ حشر با علی، اگر حشر کا معاملہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ، اس لیے کہ میں ہوں تو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. مولا نے فرمایا اپنے لیے، میں پولیس رات پر کھڑا ہوں گا، جو میرا محب آئے گا کہوں گا حاضر علی یہ میرے لیے، دشمن علی آئے گا کہوں گا حاضر لک اے جہنم یہ تیرے لیے. تو مولا تقسیم فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کہا گر معاملہ حشر با علی، یہ تیرا مصرع ٹھیک ہے، دوسرے مصرع کی اصلاح کر. کہا مولا کیا لکھوں؟ کہا گر معاملہ حشر با علی از رخ علی شرم کن و کم تر گناہ کن. کہا اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے تو علی کے چہرے سے کچھ حیا کر لے اور گناہوں میں کچھ کمی کر لے. ایک یہ تصور بھی، ایک یہ تھنکنگ بھی ہے، لیکن ہر محب علی کو بلاخر جنت میں جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن یہ کہ میں امیر المومنین کے پاس پہنچا اپنا نام اعمال لے کر، تو علی کے چہرے سے حیا کر لے. امیر المومنین نے مجھ سے سوال کر لیا کہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رہا، اس لیے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، تاکہ تجھ تک نماز پہنچ جائے، تو 3 دن کی بھوک اور پیاس پر پھر بھی تو فجر کی نماز نہ پڑھ سکا، تو میں امیر المومنین کو کیا جواب دوں گا؟ یہ جس کے پاس دل میں جواب ہے وہ سوچ لے. علی کے چہرے سے حیا کر لیں. کیا امیر المومنین ان کی نسل قربان ہوئی ہے؟ اصل مقاتل کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمیں تو فقط سید الشہداء کا معلوم ہے اور حضرت ابو الفضل عباس کا کہ فرزندان علی تھے جو عاشور کے دن شہید ہوئے. عاشور کے دن 8 علی کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، 8 مختلف ازواج سے 8 علی کے بیٹے شہید ہوئے ایک دن عاشور کے دن. نسل علی قربان ہوئی ہے، سید الشہداء کی قربانی ہے کہ آج میں یہاں بیٹھ کر یا علی کہہ سکتا ہوں. حضرت سید الشہداء کی قربانی ہے کہ مؤذن اذان دے سکتا ہے. حسین نہ ہوتے تو ایک عالم دین پہ جیسی نماز ختم ہوتی تھی فوراً کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. کسی نے سوال کیا کہ یہ تعقیبات نماز میں جب یہ فرماتے ہیں کہ فوراً استغفار کہا کرو. کہا نہیں، میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا یہ، لیکن جیسی نماز پڑھتا ہوں تو فوراً ذہن میں سوچتا ہوں کہ جو نماز ابھی پڑھی تھی یہ کس کا صدقہ تھا، یہ کس کا صدقہ تھا. اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو کیا میں نماز پڑھ سکتا تھا آج؟ نہیں پڑھ سکتا تھا، سیر الشہداء کا سکتا تھا. آپ کچھ آگے بڑھیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کچھ قدم آگے بڑھیے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اس کے بعد طریقے ہیں. میں نے مثلا فجر کی نماز کا کہا آپ رات کو خود کر سکے گا. دیکھیں نماز شب 11 رکعت ہے, وہ سخت کام ہے, میں اسے تسلیم کرتا ہوں سخت کام ہے 11 رکعت, لیکن تفصیلی نماز شب پڑھنا یہ سخت کام ہے, یہ مشکل کام ہے. نماز شب مختصر بھی ہو سکتی ہے, کتنی مختصر ہو سکتی, دو منٹ کی نماز شب بھی ہو سکتی, چاہیں تو تفصیلی پڑھنا چاہیں تو ایسے علماء بھی موجود ہیں جو نماز شب کے قنوت میں دعائے کمیل پڑھتے تھے, اتنی لمبی نماز شب. اور آپ پڑھنا چاہیں اسٹارٹ کے لیے 2 منٹ کی نماز شب ہو سکتی, شروع کر دیجیے یہاں سے. کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 11 رکعت ہے نا, 11 رکعت پوری پڑھنا ضروری نہیں, شارٹ ہو سکتی ہے. کتنی شارٹ ہو سکتی ہے؟ 9 رکعت بھی ہو سکتی ہے. 9 رکعت نہ پڑھ سکیں نماز شب 7 رکعت بھی ہو سکتی ہے. کوئی 7 رکعت نہ پڑھنا چاہے تو 5 رکعت بھی ہو سکتی ہے. جو 5 رکعت نہ پڑھنا چاہے 3 رکعت بھی ہو سکتی ہے. فقط 3 رکعت کی نماز شب, 3 رکعت کی نماز شب بھی کتنی شارٹ ہو سکتی ہے؟ ہمارے ایک استاد محترم تھے, استاد اخلاق ہی بیان کرتے عام طور پر, کہتے ہیں جب مدرسے میں ہم داخلہ لیتے تھے تو وہاں نماز شب کی عادت دلوائی جاتی تھی. تو نماز شب کی عادت کیسے دلواتے تھے؟ آپ ایک شخص سے کہیں کہ پہلے ہی دن میں 11 رکعت کھڑے ہو کے پوری 1 گھنٹے کی نماز شب پڑھو, تو وہ شاید پڑھ تو لے گا لیکن اگلے دن نماز فجر بھی قضا کر دے گا. اس لیے کہ وہ چیز جو فوراً شروع ہوتی ہے وہ فوراً ختم بھی ہو جاتی ہے, اس کا فوراً شروع نہ کیے. امیر المومنین نجیب البلاغہ میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں خدا کو وہ کم عبادت زیادہ پسند ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو, اور زیادہ عبادت کے مقابلے میں جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو. آپ زیادہ نہ کیجیے, آپ کم کیجیے لیکن مستقل کیجیے. کم کتنا کم کیجیے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں 3 رکعت پر آ جائیے, 3 رکعت سے شروع کیجیے. اچھا, وہ جو استاد محترم تھے ہمارے, وہ بیان کرتے تھے, کہتے مدرسے میں جب ایڈمیشن ہوتا تھا تو ابھی طالب علم آیا ہے, اسے نماز شب کا عادی بنانا ہے, تو کیسے عادی بنایا جائے؟ تو پہلے دن نہیں کہتے تھے کہ آپ کھڑے ہو جائیے 11 رکعت پڑھیے, کہتے مدرسے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ طالب علم اسے کہتے تھے نماز شب کے وقت میں الارم لگاؤ اور اٹھ جاؤ, 5 منٹ تک بستر پر جاگتے رہو, خالی بس بستر پر لیٹے لیٹے جاگتے رہو اور 5 منٹ بعد پھر سو جاؤ. ایک ہفتے تک یہ کام کرو, ایک ہفتے تک بستر پر 5 منٹ لیٹ ہو بس. اس لیے کہ جو نیند قربان کرنا ہے نا, یہ سب سے مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ جب اٹھ گئے مسئلہ نہیں ہوتا, اصل اٹھنا مشکل ہوتا ہے سب سے پہلے. کیا تم 5 منٹ اٹھو خالی بستر پر, 5 منٹ لیٹے رہو بس, 5 منٹ بعد پھر سو جاؤ. ہاں, پھر جب فجر کا وقت ہے تو اٹھ جانا بھائی, بس یہ. کیا جب ایک ہفتہ ایسے ہو جائے عادت, اس کے بعد اٹھو, وضو کرو, وضو کر کے آگے پھر بستر پہ سو جاؤ. ایک ہفتے تک وضو کرنے کی عادت کرو, بس اٹھو وضو کرو, وضو کر کے آگے پھر سو جاؤ, ختم, کچھ نہیں کرنا. جب ایک ہفتے تک وضو کی عادت بھی ہو جائے, اس کے بعد اٹھو وضو کرو آؤ, کیونکہ بعض مجتہدین کے مطابق 1 رکعت کی نماز شب ہو سکتی ہے, آخری رکعت فقط, 1 رکعت نماز پڑھو سو جاؤ. یہ ایک ہفتے تک کرو, 5-6 مہینے میں جا کر عادت ہوتی تھی 11 رکعت پوری نماز شب کی. کبھی بھی ایک ساتھ نہ بڑھائیے, جیسے ایک ساتھ بڑھائیں گے فوراً ختم ہو جائے گی اگلے دن عادت. یہ شیطان کا عربہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ فوراً عبادت کی اور اگلے دن بالکل ختم. نہیں, آپ 3 رکعت سے شروع کیجیے فقط. اچھا, 3 رکعت کتنی مختصر, کتنی مختصر ہو سکتی؟ اتنی مختصر کہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے. الحمد کے بعد آپ براہ راست رکوع میں جا سکتے ہیں نماز شب میں. اس کے بعد آپ نے رکوع کیا, رکوع میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکوع ہو گیا, کھڑے ہو جائیے سمع اللہ علی من حمیدہ واجب نہیں ہے, سجدے میں جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العلیٰ وبحمد, بس یہ وہ رکوع ہے کہ جو وہ سجدہ ہے جو واجب ہے. پھر بیٹھیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یہ واجب نہیں ہے, سجدے میں چلے جائیے. کتنی چیزیں واجب نہیں ہیں, مستحب ہیں, آج سارے مستحبات نکال دیجیے. قنوت واجب نہیں ہے, رکوع 2 سجدے, تشہد, تشہد میں بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ آپ نے ضرور پڑھی. اس کے بعد جو 3 سلام ہیں, السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین, یہ دونوں بھی واجب نہیں. 3rd سلام خالی واجب ہے کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ آخری. آپ ڈائریکٹ اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور آخری سلام پڑھ لیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم ہو گئی. اس شارٹ میں آپ سے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا. یہاں سے شروع کر دیجئے، فرش عزائے حسین پر وعدہ کیجئے کہ مولا آپ نے شہزادی زینب سے کہا تھا کہ مجھے نماز شب میں نہ بھولنا، تو آپ نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں آپ کے فرش عزا پہ آ کے بیٹھ گیا، تو میں کم سے کم اس شکریہ کے طور پر نماز شب شروع کر دوں. نماز شب آدھی رات کے بعد سے، فجر سے اگر آپ کی 5 منٹ پہلے بھی آنکھ کھلتی ہے آپ نماز شب پڑھ سکتے ہیں. وہ طریقہ جو میں آپ کے سامنے رکھ کر رہا ہوں، 5 منٹ پہلے، فقط 5 منٹ، اتنی قربانی. اچھا اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر آگے قاضی طباطبائی، علامہ طباطبائی کے استاد ہیں، وہ بی بی معصومہ قم کے حرم میں نماز شب پڑھنے جاتے تھے. راستے میں دیکھا کچھ بدماش لڑکے بیٹھے ہوتے تھے، وہ لڑکے کے جو سارا رات بدماشی کرتے ہیں اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو پھر سونے کا ان کا وقت ہوتا ہے، پھر سو جاتے ہیں. تو اس میں سے ایک بدماش لڑکا تھا اہل بیت کا چاہنے والا، نام علی کا لیتا تھا، ان کو بلا لیا. ان کی ہیبت تھی ایک بدماش آتا ہے ان کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرا ایک کام کرو گے تم؟ قبلہ ہم کیسے ہی بدماش تھے لیکن آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، آپ حکم کیجیے. انہوں نے کہا کہ کل سے میرے لیے نماز شب شروع کر دو. اس نے کہا قبلہ میں نے زندگی میں نماز فجر نہیں پڑھی، آپ کل مجھے کہہ رہے ہیں نماز شب شروع کر دو. میں کہا بھائی میرا تو کام یہی ہے، شروع کر دو اگر میرے حکم کو مانتے ہو. اس نے کہا مجھے طریقہ ہی نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا. کہا تم شروع تو کرو. اب یہ ان علماء کی کرامتیں تھیں واقعی. کہا تم شروع کرو، تم مسلح پر آ جانا، باقی کام میں دیکھ. کہتا ہے اگلے دن وہی ہم نے آدھی رات تک تو اپنی بدماشیاں کی، الٹے سیدھے کام کیے. پھر جب رات کو گھر پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کل علامہ طباطبائی سے وعدہ کیا تھا تو آج پڑھ لیتا ہوں. کہا میں حوض کے پاس پہنچا، مجھے وضو کرنا نہیں آتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، جیسے خود بخود میں سیکھنے لگا کہ وضو کیسے کرتے ہیں. میں نے وضو شروع کیا، پھر میں مصلی پر آیا، میں نے نماز شروع کی. نماز پڑھتے 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 اس کے بعد کہا کہ اگلے دن پھر خیال آیا کہ اب ایک دن کیا ہے تو اگلے دن بھی کر لو. دوسرے دن پھر کر لیا، تیسرے دن پھر کر لیا، یہاں تک کہ یہ شخص اس مقام تک پہنچا کہ جب یہ وضو کرتا تھا تو اس کے وضو کے قطروں کو لوگ جمع کرتے تھے اور اسے مریضوں کو پلاتے تھے، جس سے مریض شفا یاب ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. یہاں اس در میں اتنی برکتیں ہیں، یہ در اہل بیت اطہار ہیں. آپ کوشش کر کے دیکھیے، ہمت کر کے. مجھے یقین ہے کہ شیطان پہلی رات ضرور بہکاتا ہے، کہتا ہے تمہاری اوقات کیا ہے، تم نے آج تک نہیں پڑھی، تم کیسے پڑھو گے. لیکن یا علی کہہ کے کھڑے ہو جائیے، یا حسین کہہ کے کھڑے ہو جائیے، اس نام میں بڑی طاقت ہے. اصل اس سے طوفان ہل جاتے ہیں، اس میں بہت طاقت ہے. آپ کے دل میں جو یا علی ہے اس میں بہت طاقت ہے. ایک جملہ اور عرض کر دوں منزل مساجد پر، اس یا علی کی طاقت عرض کر دوں. یہی علامہ طباطبائی، ان کے ایک شاگرد جاتے ہیں محرم کشوا پڑھنے، کہتے ہیں عراق کے ایک دیہات میں پہنچا، سارے سنی تھے، تو میں نے سوچا کہ ان کو کوئی میں ہدایت دے دوں، لیکن سارا عشرہ گزر گیا، کوئی ہدایت پانے کے لیے تیار نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے وہیں پر ویسے عشرہ گزار دیا، تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ سارا عشرہ گزر گیا تو کسی کو میں کوئی علی والا بنا نہ سکا. ایک بہت بوڑھا آدمی تھا، میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا شاید یہ میری بات سمجھ جائے. جاتے جاتے میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھی دیکھو مذہب اہل بیت ہے اور من کنت مولا فہذا علی مولا، علی کے بارے میں کہا گیا تھا، ساری داستان اسے سنائی، اس پہ کوئی اثر نہ ہوا. وہ بوڑھا شخص تھا، ہاں ایماندار نیک شخص تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، غیبت نہیں کرتا تھا، لیکن قبول نہیں کیا اس نے. کہا پھر میرے دل میں آخری بات یہ آئی، میں نے کہا کہ اب یہ تو مان تو نہیں رہا، میں تو جا رہا ہوں. میں نے اس کو کہا بھائی دیکھو ایک چیز، اچھا میری مان لو، جب کبھی زندگی میں کوئی مشکل آئے نا تو یا علی مدد کہہ دینا، جب کوئی مشکل آئے نا یا علی مدد کہہ دینا. بس یہ سکھا کے میں آ گیا. اب میں منتظر تھا کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو تو یہ یا علی مدد کہے تو اس کی زندگی بدل جائے. کہتے اگلے سال میں پھر گیا عشرہ پڑھنے وہاں پر، تو تجسس بڑا تھا کہ اب میں اس سے ملوں کہ وہ بدلا یا نہیں بدلا. اس کے بیٹوں کو میں نے بلایا، کہا کہ وہ تمہارا باپ کا ہے، تو اس کا انتقال ہو گیا. پھر مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں پہچان نہیں سکا کہ وہ ہدایت کے ساتھ مرا یا گمراہی کے ساتھ. کہا کہ اس کی قبر پہ لے کے جاؤ. میں اس کی قبر پہ پہنچا تو میں نے خدا سے کہا, میں نے کہا کہ پاک پروردگار تیری خاطر میں نے تیرے حجت کا راستہ اسے دکھلایا تھا, اسے یا علی مدد میں نے سکھلایا تھا, اب تو بتا کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے, اور میں جاننا چاہتا ہوں. میں نے اس کو کوشش کی تھی کہ علی والا بن جائے, اب تو بتا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. کہتا ہے میرے سامنے سے عالم حجاب ہٹ گیا اور میں قبر میں دیکھنے لگا کہ وہ شخص جنت میں ہے, بہترین مقام پر. تو وہ جو فرمائیے گا جو جملہ کرنے جا رہا ہوں, بہترین مقام پر ہے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تجھے تو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. اس نے کہا آپ نے ٹھیک کہا بالکل. کہا جیسے مجھے قبر میں دفن کیا گیا منکر و نکیر آئے, مجھ سے کہا کہ مر ربک, تیرا رب کون؟ میں نے کہا کہ اللہ. پھر کہا ومن نبیو, تیرا نبی کون؟ میں نے ختمی مرتبت کا نام لیا. وما قبلہ تو, تیرا قبلہ کیا؟ میں نے کعبہ کہا. ومل کتاب, تیری کتاب کیا؟ میں نے قرآن کریم کہہ دیا. آخر ایک سوال کیا, کہا ومن امامک, کیا تیرا امام کون ہے؟ اب مجھے جواب نہیں آ رہا اس کا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. اور عذاب شروع ہونا اب چاہتا ہے. اب میری قبر میں عذاب شروع ہونے والا تھا اور منکر و نکیر عذاب شروع کرنے والے تھے کہ تیری بات میرے دماغ میں آ گئی. اللہ اکبر, کیا تیری بات میرے دماغ میں آ گئی؟ تو نے کہا تھا اگر کوئی مشکل وقت آ جائے نا تو یا علی مدد کہہ دینا. کیا اس نے پوچھا ومن امامک, مجھے جواب نہیں آ رہا تھا, میری زبان سے نکلا یا علی مدد. اس نے کہا تیرا امام کون ہے؟ مجھے سمجھ میں نہ آیا, میں نے کہا یا علی مدد. بس یہ یا علی مدد کہنا تھا. کہتے ہیں ایک نورانی ہستی تشریف لائی, ان کا آنا تھا کہ منکر و نکیر ہٹ گئے, ان کے آنے سے قبر وسیع ہو گئی, قبر میں نور آ گیا. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تو ہمارا چاہنے والا ہے, تو ہمارا نام لینے والا ہے. منکر و نکیر سے کہا کہ اسے میری معرفت کرواؤ کہ میں کون ہوں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جسے تو نے مدد کے لیے بلایا تھا وہ علی تیری مدد کے لیے آ گیا. وہ آ گیا. اللہ اکبر. اچھا آپ کوئی سوال کریں یہاں پر, کوئی مجھ سے پوچھے کہ مولانا کیا ایک یا علی مدد کہہ کے میں بھی چھوٹ جاؤں گا جیسے وہ چھوٹ گیا؟ انشاءاللہ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا, وہ خدا نے متعال جانتا ہے کیا ہوگا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس تک فقط ایک یا علی مدد پہنچا تھا, لہذا وہ ایک یا علی مدد پہ چھوٹ گیا. مجھ تک اس سے بہت زیادہ پہنچا ہے, مجھے رات تک اس سے بہت زیادہ پہنچا ہے. مجھے فقط یا علی مدد نہیں پہنچا, مجھے ان مجلسوں کے صدقے میں اور بہت کچھ ملا ہے. تو بہت کچھ ہے میرے پاس, جو جتنا ہے اسے نبھانا ہے. اہل بیت اطہار سے مدد طلب کیجیے, میں کر رہا ہوں. اور جب مصائب کا ذکر ہوتا ہے نا تو دل نرم ہو جاتے ہیں. مصائب کا ایک مقصد یہ ہے کہ دل نرم ہو جاتے ہیں, بات اثر کرتی ہے دل پر. ورنہ دنیا کی کون سی مصیبت ہے کہ جس پر انسان 1400 سال سے روتا چلا رہا ہو. یہ غم حسین کا صدقہ ہے کہ غم اب تک جوان ہے, اب تک حسین کا نام آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ سید الشہداء کا صدقہ ہے. سید الشہداء کی مظلومیت, عاشور کے دن مولا شہید ہوئے ہیں اور وہاں سے پھر سید سجاد کی مظلومیت شروع ہوئی ہے. ان مجالس میں مولا سید سجاد کا ذکر نہ آ پایا مصائب میں, جی چاہ رہا تھا کہ میں ایک جملہ آج ان کی بارگاہ میں عرض کر دوں. وہ سید سجاد جب بنی اسد کا قبیلہ 11 محرم کو آیا ہے, کیونکہ حسین وعدہ کر کے گئے تھے کہ دیکھو بنی اسد والوں لاشیں دفنا لینا, اور بنی اسد والوں نے وعدہ کیا تھا, حسین نے وعدہ لیا تھا. وعدہ کیسے لیا تھا؟ جب کربلا پہنچے مردوں کو بلایا, کہا دیکھو میں رسول اللہ کا نواسا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, جب یزیدی فوج چلی جائے تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا تم. انہوں نے کہا مولا ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کی لاشوں کو دفن کریں گے. پھر کہا کہ عورتوں کو بلاؤ. عورتیں چادریں اوڑھ کر آئیں. مولا نے کہا دیکھو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں زینب کبریٰ کا بھائی ہوں، تمہارے مرد اگر ڈر جائیں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ پھر کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاؤ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کیا آج ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ فرزند زہرا کی مدد کر سکیں؟ حسین اتنا غریب ہو گیا؟ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، مولا نے کہا دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں، میں علی اصغر کا باپ ہوں، دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا اور ہم پر ایک مسخاط ڈال دینا، لاشوں کو دفن کر دینا۔ مولا نے یہ وعدہ لیا، بنی اسد والوں نے وعدہ کیا۔ 11 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ نکلا، یزیدی فوج اپنے ناپاک لاشیں لے کر جا چکی ہے اور بنی اسد کا قبیلہ موجود ہے، لیکن سردار قبیلہ پریشان ہے، اس لیے کہ کیسے کس کو دفن کرے؟ لاشے کی پہچان یا سر کے ذریعے ہوتی ہے یا لباس کے ذریعے ہوتی ہے؟ سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند ہے، جسموں سے لباس لوٹ لیا گیا ہے، شہداء کے لاشے کربلا میں بکھرے ہیں۔ آقا نے کہا کہ دیکھو مولا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں، ایک گنجے شہیدہ تیار کرو، ایک اجتماعی قبر تیار کرو، خدا آپ کو کربلا لے کر جائے، آج بھی حسین کے پائیں کی سیدھی جانب گنجے شہیدہ موجود ہے۔ ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، کہتا ہے ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو، یہ مسافر وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کے گلے میں خار بھار کوک ہے۔ یہ مسافر آیا، ہتھکڑیاں ٹوٹی، بیڑیاں کھلی، لیکن کوک نہ کھلا، کوک اپنے مقام پر باقی رہا۔ یہ مسافر آتا ہے، کہتا ہے میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا ہے، دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ بریرہ حمدانی کا لاشا ہے، یہ جان غلام حبشی کا لاشا ہے، ایک ایک لاشا دفناتے جاتے ہیں۔ پھر کسی نے سوال کیا، مولا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں، پورا بدن گھوڑوں کی ٹانگوں چلے پامال ہو گیا۔ یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے جو زندہ تھا اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ پھر کسی نے پوچھا، آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے ہیں کلیجے میں برفی کا ٹوٹا ہوا پل ہم تک موجود، یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے، اکبر کا لاشا دفنایا۔ اور پھر کسی نے پوچھا، آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ مولا نے کہا ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، 3 دن کا بھوکا دیا تھا۔ حسین کا لاشا تیروں سے چلنی تھا، سید الشہداء کا لاشا دفنایا، اور جب سارے شہداء کے لاشے دفنا دیے تو اب بنی اسد کا قبیلہ چلا۔ مولا نے کہا بنی اسد والوں اپنا وعدہ تو پورا کرتے جاؤ۔ کہا کہا سارے لاشے دفنا دیے، وعدہ پورا ہو گیا؟ کہا نہیں، چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے، میرا چچا ابل فضل العباس، میرا چچا باقی رہ گیا، میرے چچا کا لاشا باقی رہ گیا۔ بنی اسد کا قبیلہ فرات کے پاس آیا، عباس کا لاشا بے گور و کفن لاشا تھا، لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، اس لیے کہ مولا عباس جب زمین سے کربلا پر گرے تھے اتنی تلواریں پڑی تھی، جسم ٹکڑے ہو چکا تھا۔ عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے، مولا نے ایک چادر کو منگوایا، عباس کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا، اور اب مولا چادر کو لے کر قبر عباس میں اترے، اور مولا سب سے کہتے ہیں اب سب دور ہو جائیں، کوئی قریب نہ آنے پائے۔ راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، میں نے دیکھا مولا باہر نہ آئے، میں قریب پہنچا، کہیں مولا گشت تو نہیں کھا گئے۔ اب جب میں قریب پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، میرا بیمار امام اپنے چچا کے سینے پر سر رکھ کر لیتے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں، اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں اور میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں۔ ارے میرے چچا، آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مکنا اور چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، شام کا دربار ہے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مکنا اور چادر ہیں۔ چچا، خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بیمار بتیجا دے رہا ہے۔ سیدے
سجدہ کبھی ظاہر کبھی سبینہ کو تماشے مولا سید سجاد کا نام آیا ہے، مولا کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، اس فرش ادا سے جس کی جو حاجت جو تمنا ہے۔ اے مولا، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے، کہاں جائیں آپ کے در کے علاوہ۔ مولا آپ سے مانگتے ہیں، آپ سے توسل کرتے ہیں۔
یا با محمد، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقي، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله،
بیماروں کی شفا یابی کے لیے،
یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا،
وسعت رزق کے لیے،
یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا،
ظہور امام زمان،
یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ،
ماتا نیاز۔ Thank you.